الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مریضوں کی شفا صحت سلامتی دلوں کی پاکیزگی نیتوں کی پاکیزگی کے لیے گھر پہ خیر و برکت و رحمتوں کے نزول کے لیے اور یہاں جتنے مومنین ہیں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے اس کے لیے کوئی پریشانی ہے اس کے دور ہونے کے لیے یہ ذکر پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے ہمارے سارے پریشانی اور غم دور ہو جائیں اور دلوں کو آرامی سکون اطمینان اور بی زہرا کا دل ہم سب پہ راضی ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک درود بھیجے محمد علی۔ جو آیا میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اس میں پروردگار ایک بہت عظیم اور بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ انسان جو مختلف کام انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں، مختلف مکاتب، مختلف نظریات، مختلف فکر و عقیدہ اور عادات و احساسات اور فیلنگز کا جو وہ مالک بنتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کس بیس پہ اس کے اندر وہ کون سے سسٹم ہے یا وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خاص فکر و نظریہ وہ ان چیزوں پہ چل پڑ۔ خدا ایک آیت میں فرماتا ہے کہ کہہ دو اے نبی، ہر کوئی جو دنیا میں ہے، کائنات میں ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے بیس اور بنیاد۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے اس شاکلہ کے بیس اور بنیاد پر جو بھی عمل اس سے صادر ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو وہ انجام دیتا ہے، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، معاملات کی صورت میں ہو، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، جو بھی کام انسان انجام دے رہا ہے وہ ایک شاکلے کی بنیاد پہ۔ وہ شاکلہ کیا ہے؟ وہ سانچے ہیں جو انسان اپنے فکر و ذہن اور دل میں بناتا ہے۔ وہ سانچے سب سے اہم ہیں، کیونکہ سانچے کے کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی سانچہ آپ لے، جب بھی آپ اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ اسی کی شکل کو اختیار کریں گے۔ ایک درود بھیجیں محمد علی محمد۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فکر کس طرح بنتی ہے، سوچ کس طرح بنتی ہے، فیلنگز کیسے وجود میں آتے ہیں، اس کے عادات کیسے وجود میں آتے ہیں، کیونکہ انسان ہے ہی انہی کا مجموعہ ہے. اور یہ عجیب ہے کہ جو فکری بنیادیں اور جو سانچے آپ اپنے اندر بنا رہے ہیں، بس آپ نے تشیع اور اسلام کے ایک سانچہ بنایا اپنے ذہن، جو بھی دین کے نام بھی اس میں آتا ہے آپ اس میں عمل کرتے ہیں، تشیع کا ایک اپنا سانچہ ہے جو آپ کے ذہن میں، جو دوسروں کے ذہن میں سانچہ نہیں بنا ہوا، کہ اس سانچے کی بنیاد ولایت امیر المومنین پر. خوب، اس سانچے کو بننے میں، بنانے میں کس نے بنایا، کس طرح بنایا، خوب یہ اہم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو واقعاً ایک سخت موضوع بھی ہے لیکن دلچسپ بھی ہے. جو تشیع کی ایک سانچہ ہمارے ذہن میں بنایا گیا ہے کہ یہ سانچہ ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سانچے کو توڑ سکے ہمارے اندر، یا اس سانچے میں تبدیلی لا سکے، کیونکہ اس کی بنیاد امامت و ولایت اہل بیت محمد و آل محمد پہ. اور اس سانچے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے جو کسی اور مکتب میں آپ کو نہیں ملے گا؟ یہ انسان کے اندر ہے، سوچ کے اندر ہے، فکر کے اندر ہے، کیونکہ ہم نے وہی کرنا ہے جو سوچنا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا نظریہ بنتا ہے. کیونکہ جو کام بھی آپ انجام دیں، یاد رکھیں، چاہے آپ کسی سے عدالت کر رہے ہوں، کسی پہ ظلم کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، مجلس میں آ رہے ہوں، ان سب کی بنیاد پہلے آپ کے اندر موجود ہے سوچ میں. اس سوچ کے بنا پہ آپ کرتے ہیں، وہ سوچ اہم ہے، وہ سانچہ ہے، کہ اگر وہ سانچہ نہ ہو آپ کبھی بھی اس کو انجام نہیں دیں گے. سمجھ گئے؟ ابھی آپ اس مجلس میں آئے ہیں، اس مجلس میں آنے کے لیے ایک سانچہ پہلے سے، بچپن سے ہی ماں نے ہمیں گود میں اٹھا کے اس سانچے کو بنایا. دودھ پلاتے وقت یا حسین کہتے ہو، نوحہ لگا کے دیکھیں سانچہ ماں باپ کیسے بناتے. سمجھ؟ اٹھتے وقت یا علی، بیٹھتے وقت یا علی. سمجھ؟ کوئی مولا کا نام لکھا ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی حرم، سلام کرو بیٹے. ہاں جی، بات زیارت پہ گئے، یہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے بچے اس فطری سانچہ بنا رہے ہیں. اگر آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں تو اس بیس پہ آئے ہیں جو آپ کے ماں باپ نے، قرآن نے، علماء نے، اور آپ کے جو نزدیکی اور خاص کہ جنہوں نے آپ کے فکری سانچوں کی بنیاد رکھی، اس بیس پہ آپ آ رہے ہیں کہ اس مجلس میں آنا ثواب ہے، اس مجلس میں آنے سے بیوی خوش ہوتی ہے، اس مجلس میں آنے سے امام صادق کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارا حق ادا نہیں کر سکتا، ہاں اگر کوئی حسین کی زیارت کرے اور ان پہ گریہ کرے اس نے ہمارا حق ادا کر دیا. کس قدر اہم یہ فکر، کس قدر اہم ہے. آج دنیا کی جنگ اسی فکر پہ ہے. آج ایک سرد جنگ میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس طرح بھی ہمارے بزرگوں نے اشارے میں کہا، سانچے میں تبدیلی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. سانچہ بدل جائے، ابھی آپ مربع شکل کا سانچہ بنائیں، جو بھی اس میں ڈالیں گے تو شکل کیا بنے گی؟ آپ مستطیل شکل کے سانچے بنائیں، آپ اس میں ڈالیں مستطیل، جو بھی شکل ہو وہ اسی یہاں یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مکتب میں اور دین میں ایسے سانچے پیش کریں جو دشمنوں نے خود بنائی ہے. سمجھ گئے؟ جو ان کے مرضی کے مطابق. ابھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ واقعاً اب ایسے ایسے سانچے بنے ہوئے ہیں، حیران کن ہے، حیران کن. یعنی جوان دین کی طرف بھی مائل ہے اور گناہ کی طرف بھی مائل ہے. ایک طرف نماز دین کا بھی قائل ہے، جی میں نماز خدا کو ہی مانتا ہوں، ایک طرف جی میرا جس میری، اس سے بڑھ کے میں پرسوں ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، جملہ یہاں پیش امام ہے. آپ دیکھیں وہ کیسے کیسے نظریات موجود. پیش امام ہے, نماز بھی پڑھاتا ہے باہر یورپ, لیکن ہم جنس پرست. قرآن بھی پڑھتا ہے, عبادت تسبیح ذکر بھی. اللہ بھائی دیکھیں کیسے سانچے. ابھی جوانوں کو مسئلہ یہ باور کرائے, خدا کو مانو, رسول کو مانو, اہل بیت کے لیے ماتم کرو, لیکن جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کا یورپین ہونا چاہیے, مغربی ہونا چاہیے. کیسے کیسے ابھی موجودہ مسلمان ہیں اگر آپ دیکھیں تو اسلام, جس طرح امام صادق نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ اسلام سے سوائے اس کے نام کے کوئی چیز باقی, ابھی ہے کہ نہیں؟ واقعی اسلام سے سوائے نام کے کچھ باقی, ایک رسم کے طور پہ ایک نام ہی باقی ہے بس اسلام سے. آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں, جب سلمان رشدی نے توہین کی پیغمبر کی, کسی اسلامی ملک کے لیڈر کو جرت نہ ہوئی اس کے خلاف فتویٰ دیں. پاکستان میں کسی سرکاری سطح پہ جرت ہوئی؟ عرب ملکوں میں سرکاری سطح پہ جرت ہوئی؟ پیغمبر کی ذات بنیاد ہے اسلام کی, سمجھ گئے. لیکن فقط کس ہستی نے آ کے اس دور میں, یہاں بزرگ جانتے ہیں, ہمیں بھی یاد ہے, ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی یاد ہے, اس دور میں جس نے اٹھ کے پیغمبر اکرم کی اس آیات شیطانی کے نام سے, اللہ, قرآن کو اور پیغمبر کے احادیث کو آیات شیطانی کہنا, پیغمبر کی زندگی کے حساس معاملات کو چھیڑ کے ان کا مذاق اڑانا, اس وقت کس نے فتویٰ دیا؟ امام. یہ سب جو اسلام کے نام پہ جو ہم پیغمبر کے وہ ہیں, محب ہیں, یہ ہیں, کوئی آگے نہ آ سکا. اسلام سے سوائے رسم کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گا, امام فرماتے. ابھی آپ عرب ممالک کے لوگوں کو دیکھیں, سوائے عیاشی کے ان کو کسی اور چیز کا شوق. پاکستان میں آپ مسلمانوں کو ہر دو نمبری آپ کو یہاں ملے گی, ماشاء اللہ. یہ کسی نے کہا کہ پاکستان دنیا میں خیرات کرنے میں پہلے نمبر پہ, ماشاء اللہ, اور دو نمبری میں بھی. عجیب, ایک حیران کن چیز ہے. سب سے زیادہ حاجی, سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے دنیا میں کس ملک سے ہیں جی؟ اور سب سے زیادہ کرپشن بھی کہاں ہے؟ حیران کن جی, یہ کیسے قالب اور سانچے بنے ہوئے ہمارے ذہنوں میں, سمجھ لیں. اللہ علیہ وسلم. اسلام سے سوائے نام کے کچھ باقی, قرآن سے سوائے خوبصورت آواز کے کچھ باقی. خوبصورت قاری آئیں گے ماشاءاللہ, سروں پہ وہ لپیٹ کے, ہاں جی, داڑھی کلین شیو, دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے, ماشاءاللہ, ہزاروں لوگ جب وہ آیت پڑھتے سب اچھل کے, اللہ, ماشاءاللہ. کہ امام نے کیا فرمایا, قرآن ان سے حل, ان کے حلق سے نیچے. ایسا قرآن کو ابھی کون پڑھتا ہے؟ قرآن پہ ابھی کون عمل کرتا ہے؟ امیر المومنین اپنی وصیت میں امام حسن مشتبہ سے کیا فرماتا ہے؟ ایک جملہ امام نے فرمایا ان آخری لحظات میں, کوئی وصیت بہت اہم ہے. امام نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن, فرمایا بیٹے مسلمانوں تک, مومنین تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ قرآن میں غور و فکر کریں, قرآن کو ترک نہ کریں, ایسا نہ ہو غیر تم پہ عمل کرنے میں سبقت لے جائیں. قرآن غیر سے مراد ہیں غیر مسلمان. اور واقعا انہوں نے قرآن کے بہت سے احکامات پہ کیا کیا جی, نظم آپ دیکھیں, عدل آپ دیکھیں, ظاہری تو دو نمبری بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, گرچہ بعض چیزوں میں اشکال ہے ان کے لائف سٹائل میں, لیکن ظاہری تو جس طرح سے جمال الدین اسد آبادی یا اقبال سے پہلے یا اسی دور کا یہ شخص ہے, شیعہ آخوند خراسانی کے شاگردوں میں سے ہے, جو ہمارے عظیم علماء میں سے گزرے آخوند خراسانی, صاحب کفایا کہ جتنے بھی مراجع اس دور کے 200 سال میں نکلے ہیں سب اس کے مکتب کے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں آخوند خراسانی کا کیا مقام ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں ہمارے مکتب تشیع کا انشٹائن ہے وہ, سمجھ, کہ جو نظریات اس نے دیے ہیں فقہ میں اور اصول فقہ میں وہ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا ہے. اور ایسے دقیق عقلی مسائل کو اس نے چھیڑا ہے کہ بڑے بڑے عقلیں دنگ ہیں، بڑے بڑے علماء آج بھی حیران ہیں، آج بھی اس کے نظریات کے سامنے جتنے بڑے علماء ہیں سب خاضے ہیں، ہاتھ پکڑ کے یوں کہ واقعی اس نے اس دور میں کس طرح اس عقل سے ایسا فائدہ اٹھایا جیسے 2050 کی کسی کی عقل ہے. آخوند اس کا شاگرد ہے جمال الدین اسد آباد، انہوں نے مسلمانوں کو ایک کرنے کی بہت کوشش کی اپنے دور، وطن پرستی کے تصور کو بت پرستی قرار دی، کہا مسلمان کوئی پورے سازش کے ساتھ وطن وطن کر کے تقسیم کیا انہوں نے. سمجھ ابھی آپ دنیا میں جہاں جائیں آپ کیا کہیں گے، میں پاکستانی ہوں، ایک اسلامی ملک میں کھڑے ہوئے میں ایرانی ہوں، میں فلاں، جبکہ ہم سب کی پہچان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں مختلف ٹولیوں میں جغرافیہ اس میں تقسیم کیا. جب وہ یورپ گیا اس نے مسلمانوں کو جمع کرنے، شیعہ تھا جمال الدین اسد آباد، لیکن ایک روشن فکر انسان تھا، ہر مکتب مسلمان غیر مسلمان یہودی عیسائی یہ سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، بڑے بڑے ملک کے بادشاہ حکمران اس کو دعوت دیتے تھے، وہ وہاں خطاب کرتا تھا مسلمانوں کو ایک ہونے، متحد ہونے، ایک اسلامی بلاک بنانے. یورپی یونین نے ایک بلاک بنا لیا، امریکہ نے 50 اسٹیٹ میں مشتمل یونائٹیڈ اسٹیٹ آف، حتی عرب ممالک نے بھی اپنا ان کا بھی ہے. مسلمانوں میں آپ دیکھیں ہم پاکستان، ایران، افغانستان، یہ کوئی اسٹیٹ بالکل الگ. اس نے بڑی کوشش کی مسلمانوں کی، تو یہ اسلامی ممالک میں بھی امریکہ تک گیا اس دور میں، یورپ، فرانس، جرمنی، سارے ممالک، بہت روشن فکر آدمی تھا اور اس کو دنیا کے لوگ مانتے بھی تھے. اس سے جب پوچھا کہ آپ نے یورپ میں اور مسلمان ممالک میں کیا فرق پایا، تو اس کا ایک جملہ تھا کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھا. وہاں کے وہ نظم و ضبط و اصول دیکھا، کوئی دو نمبری نہیں ہے، چیزیں خالص ہیں. کہا میں نے وہاں اسلام دیکھا، مسلمان مسلمان ملکوں میں کیا دیکھا، تو اس نے ایک جملہ کہا یہاں میں نے مسلمان دیکھے، اسلام جیسے آج مسلمانوں کی حالت کیوں، ایسے ایسے سانچے اب بنا کے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ایک سرد جنگ اور غیر محسوس انداز میں جوانوں کے فکروں کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ خود جوان بھی اس کی طرف متوجہ. ایران میں کچھ لڑکیوں کو پکڑا، آپ دیکھیں دشمن کام کس طرح کرتا. خوب ان کو پتہ ہے ہم نے کہاں سے چینج کرنا ہے، ضرورت نہیں ہے اسلحہ اٹھانے کی، بم مارنے کی، توپ چلانے کی. انسان کے یہاں سے بدل جائے تو سب کچھ کیا ہو جائے گا جی، بدل جائے. اس لیے شیطان کہاں ٹیک کرتا ہے، اس کو پتہ ہے تھنکنگ سسٹم سب سے اہم ہے، سوچ ہے. آپ کی تمام زندگی سوچ کے اوپر ہے، فکر کے اوپر ہے. آپ کی تمام اقتصاد بچوں کو پالنے سوچ کے اوپر ہے. صبح صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، یہ سب کہاں سے اوپر اندر. تو بھائی بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، موٹر سائیکل اسٹارٹ، ناشتہ، یہ سب ایک سوچ کے تحت ہے. بچہ پڑھے لکھے اچھا بنے، دکان پہ جاتے ایک سوچ کے تحت کمانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، بجلی کا بل دینا ہے. یہ سوچ کس قدر، اگر یہ سوچ ختم ہو جائے انسان کیا ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا. یہ سوچ بہت اہم ہے. شیطان ہمیشہ سوچ کے ذریعے وہ فکر میں گھستا ہے، وہ کبھی ہاتھ نہیں پکڑتا، وہ کبھی کسی کے ٹانگ پکڑ کے نہیں کھینچتا اس کو اپنی طرف. اسے سوچ کس کا، قرآن نے کتنا کہا غور کرو، فکر کرو، سوچو. یہ آوازیں جو تمہارے اندر آ رہی ہیں، تمہارے سانچوں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، نئے نئے سانچے جو تم سوچ کے ذریعے بنا رہے ہو، دیکھ کے بناؤ، کہیں اس میں وائرس نہ ہو، کہیں غیر معیاری مٹیریل نہ آ جائے. کیونکہ جب بھی آپ سوچتے ہیں روایت میں شیطان فوراً حاضر ہوتا. وہ ایک سوچ اچھی ہے اس کے ساتھ کیا کرتے، ایک برا سوچ بھی، بری سوچ بھی ڈال دیتے کہ ایک نئی چیز بن جائے. سمجھ، قیامت کے دن سب آئیں گے شیطان کو پکڑیں گے روایت میں، وہ کہے گا کہ خدایا میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق ماشاءاللہ ابھی دنیا میں مکمل شیطان کی حکومت ہے. کس کی حکومت ہے جی؟ مکمل تمام سات بر اعظموں میں کس کی حکومت ہے؟ بغیر شیطان. کیسی مضبوط حکومت ہے اس کی، ماشاءاللہ جتنے سارے حکمران سیاستدان سب کیسے کہاں سے منوا رہے ہیں، وہ خود نظر بھی نہیں آتا اور اپنا کام بھی کروا رہا ہے وہ یہاں سے. اس لیے کیا کہا کہ اپنے خیال کو کنٹرول میں رکھو. کیوں کہا؟ کیوں اسلام نے اس قدر تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کی طرف انسانوں کو شوق دلایا؟ تہذیب نفس کیا ہے؟ یعنی نفس اندرونی وہ حالت، اس کی طرف متوجہ رہو، جو سوچ رہے ہو اس کی طرف متوجہ رہو، جو فیلنگز آ رہی ہیں اس کی طرف. بہت سے جوان ایک فیلنگز کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے تباہ ہو. دیکھیے اس کو، کیونکہ شیطان جب ایک فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہو وہ اس کو بھڑکاتا ہے. پھر ایک حسد پیدا ہو، ذرہ آپ کے دل میں کسی کے لیے باری پن پیدا ہو، وہاں لڑنا کس طرح؟ دیکھیں اندرونی جنگ، دنیا کی سخت ترین جنگ کون سی جنگ ہے؟ جب انسان خود سے لڑتا ہے. سمجھ، باہر کسی اور سے لڑنا آسان ہے، اپنے سوچ اور فیلنگ سے لڑنا دنیا میں سب سے سخت جنگ. مثلا یہاں میں ایک مثال، جب بھی آپ کسی سے، مثلا میں نے دیکھا حائی صاحب نے مجھے سلام نہیں کیا، فوراً ایک کیفیت پیدا ہو جاتی. ہر چیز پہ آپ کے دل میں ایک کیفیت، گرمی سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، حبس سے ایک کیفیت، کسی کے نگاہ سے ایک کیفیت. دیکھیں یہ بہت اہم ہے. کیوں؟ وہ دل میں وہ حالت پیدا ہوتی کہ حائی صاحب نے سلام نہیں کیا. اب میں نے دیکھیں ایک فیل پیدا، میں اس کو ذرا سلو موشن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں ماشاءاللہ پھر اس کو مختلف چیزوں پہ تطبیق کریں. سلام نہیں کیا، یا حائی صاحب، میں نے حائی صاحب کو سلام نہیں کیا، حائی صاحب نے، دل میں ذرا کیا پیدا ہوئی جی؟ آنکھیں تو ملی لیکن سلام، اب دل میں ذرا دیکھیں خود محسوس کرتے ہیں، دل میں ذرا ایک باری پن سا آیا. یہ ہوتا ہے عام چیز ہے، عام چیز. دشمنیاں کیسے شیطان پیدا کرتے، فوراً شیطان دیکھتے جی اس کے دل میں ذرا باری پن آیا، فوراً نازل ہو جاتا حاوی. ہاں یہ اس لیے اب کیا کرتا ہے، آپ کو بار بار اس طرح متوجہ کرتا ہے. آپ ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھے رہے، بار بار ادھر سے آ کے اس نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور وزن کو بڑھاتے. دیکھیں وہ کیسے کام کرتے، آپ جھٹک دیتے وہ ادھر سے آ جاتے، روایت میں ادھر سے آتے، اس نے تمہیں سلام. یہ آوازیں اندر آتی ہے نا، آتی ہے کہ نہیں؟ وجدانی چیز ہے، میں ایک وجدانی، یعنی انسان ہر کوئی پاتے ہم ادھر سے، اس نے تمہیں سلام نہیں کیا. اب وہ تشخیص نہیں دے پا رہا، وہ سمجھ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں، تو آپ نہیں سوچ رہے، وہ آپ کے اندر القاء کر رہا ہے. 90% جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کس کے القاعات ہیں جی؟ بلوٹوتھ کر رہے ہیں، اس کے بھی ماشاءاللہ مضبوط نیٹ ورک سسٹم ہے، ہمارے نفس سے بڑے خوبصورت تعلق طریقے سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے. کہہ کے آخر میں انسان دیکھتے مجلس سے اٹھتے وقت جو 5 گرام کا جو ایک وزن تھا دل میں، وہ ماشاءاللہ 2 کلو اس نے آہستہ. اب ظاہری بات ہے جب کسی کے دل میں ایسی بات آئے، کچھ لوگ فوراً دوسرے سے کہہ دیتے، ایک جگہ بات ہو رہی ہو، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اب یہاں سے غیبت بھی. مومن کیا کرتا ہے؟ دیکھیے سانچہ اس نے بنا دیا، ابتدائی نفرت بغض کا، ابھی ابتدا میں ایک باری پن کا ہے، پھر آہستہ بغض میں، پھر نفرت میں، اور پھر کہیں لڑائی میں، جھگڑے میں، اور کہیں آخر میں نعوذ باللہ، یہیں سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. لیکن مومن کیا کرتے ہیں اس کے مقابل میں؟ لیکن کس قدر دقیق ہے، اگر مومن دقیق ہوتا ہے، امام نے نہیں فرمایا، مومن بہت بابصیرت غور سے دیکھتے. مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، یا امیر المومنین ہمیں راست، یہ سانچہ غلط سانچہ نہ بن جائے. فرمایا اگر تم نے کبھی ایسے مناظر دیکھے، ایسی چیزیں دیکھی کسی مومن کے بارے میں، تو یہ کہو شاید اس نے مجھے دیکھا. وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. دیکھیں فوراً شاید اس نے کہا ذرا دور ہوں بعد میں سلام کر لوں، یہ بھی تو ہو سکتا. بعد میں وہ خود کہتے جی میں نے آپ کو دیکھا تھا، معذرت، وہ لوگ ملتے رہے، میں آپ کے پاس نہیں آ سکا سلام. دیکھ حتی امام کیا فرماتے، یہ سوچ کیوں نہیں ہمارے اندر. امام فرماتے اگر کوئی تمہیں یہاں سے برا بھلا کہے اور اس طرف سے آ کے تم سے معذرت کرے، تم فوراً اس کے عذر کو، تاکہ شیطان کو بیج بونے کا موقع، وہ بیج بوتا ہے، جب بیج بو دیا پھر اس کو توجہ سے بار بار دہرا کے آپ کے ذہن میں اس کو پانی دیتا ہے. جوانوں کے ذہن کو آج کل اسی طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے، ایسے ایسی چیزیں، ایسے ایسی. اب آپ دیکھیں جوانوں کو گمراہ کرنے، ان کے سوچ کو بدلنے کے لیے، سوچ بدل جائے ختم ہے. جو ایتھسٹ ہے وہ یہاں سے ایتھسٹ ہے، جو مومن ہے وہ بھی، جو عارف ہے وہ بھی یہاں سے ہے، جو منافق اور فاسق ہے وہ بھی. ہاتھ پاؤں کا کوئی کردار نہیں، یہ تو ایک وسیلہ ہے چمچ کی طرح، جہاں ہم کھانا کھاتے. اس نے وہی اجرا کرنے جو آپ نے کہنا. یہ ہاتھ پاؤں کیا کرتے ہیں سارا دن، یہ اٹھایا ادھر رکھا، کیونکہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کو اندر سے آرڈر آ رہا ہے، یہ اہم ہے، یہ جی ایچ کیو ہے ہمارا، یہاں کوئی نہ گھس سکے، اس کی حفاظت سب سے اہم ہے، اس کے گرد حفاظتی بند باندھنا سب سے اہم ہے. آیت اللہ تواتوائی ہمارے بہت بڑے عارف گزرے، بہت خوبصورت زندگی بنے گی اگر آپ کو اپنے سوچ پہ کنٹرول آ جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب. نہ گرمی آپ کو تنگ کرے گی، نہ حبس، نہ سردی، نہ لوگوں کی بد اخلاقی، اگر آپ اپنے سوچ کو کیا کر سکے، کنٹرول کر سکے. علامہ طباطبائی اپنے زندگی کے آخری لمحات میں، خوب ایک عارف گزرا ہے، عجیب شخصیت، اللہ اکبر، نہ شہرت کے شوق، نہ شور کے شوق، نہ کسی کو پیچھے لگانے کے شوق. ماشاءاللہ یہاں ہم پانچ چھ آدمی پیچھے لگے نعرے لگائے تو کیا ہو جاتے ہیں جی، بلکہ بڑھ بڑھ کے کچھ لوگ اپنے نیٹ پہ ہر چیز، پتہ نہیں کچھ لوگ تو کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اس کو بھی نیٹ پہ لگا دیتے، بھائی بس ہر قصیدہ نعت پڑے نیٹ، بھائی کافی ایک دو لگائے کافی. ایک نیکی کے کام کر رہے ہیں، سو دفعہ نیٹ پہ بازار سے چیزیں خریدتے ہوئے، ہاں جی، گاڑی میں لاتے ہوئے، بعض لکھے ماشاء اللہ سلو موشن میں سارے. یہ بیماریاں ہیں، اس کے بعد میں بڑے خطرناک نتائج اس کے پیدا ہوتے ہیں، انسان متوجہ نہیں ہوتا، بعد میں اس کے بڑے بیانک اور خطرناک نتائج، کہ کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ اللہ نے توفیق. علامہ طباطبائی ان لوگوں میں سے تھا جن کا ہر کام خدا کے لیے تھا، دیکھتا تھا اس کام میں خدا راضی ہے، انجام دیتا تھا، خدا چاہے سارے لوگ ناراض ہو جائیں ان کو کوئی ٹس سے مس. مومن کی نشانی میں کیا فرمایا امام، امام نے فرمایا تمام دنیا اس کی تعریف کرے وہ خوش. دیکھیں کتنا عجیب معیار دے، یہی لوگ ہیں جو اٹھاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مسلم کو اٹھایا 18,000 لوگوں نے، پھر کیا کیا، لوگ اس طرح ہیں، یاد رکھیں. سمجھ، جو لوگ کل کسی کے پیچھے نعرہ لگاتے ہیں کل اسی کی ٹانگ کو بھی، اس لیے کہا امیدیں کس سے رکھو، سب تمہارے دشمن ہو جائیں. امام فرماتے ہیں دیکھیں آپ کے ذہنی قالب اور سانچہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کی تعریف کرو آپ نے خوش نہیں ہونا، کیونکہ غرور آ سکتا ہے، شیطان فوراً ادھر نازل ہوتا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو ذرا دل میں کیا جو میں بھی کچھ بن گیا ہوں، ماشاء اللہ خوش ہو، اور بعد میں اسی سے دیکھتے ہیں وہ عجب و غرور و تکبر کا کیا ہو جاتا ہے جی، اس لیے وہ اصل توجہ نہیں دیتے. علامہ طباطبائی جب نکلتے تھے گھر سے، ان کی زندگی کے حالات میں ہیں کہ، اور کمال یہ ہے کہ امام خمینی کے انقلاب کے سارے تھیوریسن اور نظریہ دینے والے جنہوں نے، وہ سب ان کے شاگرد ہیں، علامہ طباطبائی، شہید مطہری، مصباح یزدی، حسن زادہ عاملی، جوادی عاملی، آیت اللہ مکارم شیرازی، جتنے بھی آپ اس دور کے بڑے بڑے فیلسوف عارف دیکھتے ہیں وہ اکثر اس کے شاگرد ہیں علامہ طباطبائی، اور خود حرم کے لیے آتے تھے حضرت معصومہ کے پیچھے، دو آدمی آئے رک جاتے تھے آگے جو، اور ہم کوشش ہیں ہمارے پیچھے لوگ آئے، وہ پیچھے دو آدمی آگے جو، اپنا کام کرو، اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے میرے پیچھے جاؤ. یہ حسن زادہ عاملی ان کے شاگردوں میں سے تھے، وہ بھی اسی طرح تھے. میں نے دیکھا ان کو قم میں جب ہم پڑھتے تھے، جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے کہ پانچ چھ سات آٹھ لوگ جمع ہو گئے، خوب حسن زادہ عاملی کے ایک نام انٹرنیشنل لیول، یوں رش ہو جاتا تھا جب وہ باہر نکلتے، کھڑے ہو اساس جاؤ آگے، آگے جاؤ لوگ، جاؤ اپنا کام کرو بھائی، دکان پہ جاؤ، پڑھائی کیوں میرے پیچھے آ رہے. پھر ایک گلی میں چھپ جاتے تھے، میں نے دیکھ یوں، میں دور سے دیکھ، گلی میں چھپ گئے یوں، دیکھ لے کوئی تو نہیں ہو، پھر آرام سے حرم کی طرف. یعنی اس قدر شہرت سے کہ میرے پیچھے لوگ اگر آئیں تو کہیں یعنی میرے اندر وہ نہ آ جائے. اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے آخری لحظات میں پوچھا کہ آغا سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم اگر اس کو خیال رکھیں تو ہم کامیاب ہو جائیں، اب دیکھیں ایک عارف اپنے زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہے. تو آغا نے اس شخص سے کہا اگر تم نے یہ کام کر لیا تو کامیاب ہے. کہا وہ کون سے کام ہے؟ فرمایا اپنے خیال کو کنٹرول میں رکھ، ہر چیز خیال میں آنے، جس طرح اپنے گھر کے لیے، محلے کے لیے، علاقے کے لیے چوکیدار رکھتے ہو گن کے ساتھ، ہے کہ نہیں جی، آپ گیٹ لگا کے بند کر کے، کیوں؟ تاکہ ہر کوئی اندر. کہا تو اپنے دل میں کیوں یہاں سے کان سے ہر کسی کو اندر آنے، چور بھی اندر آ سکتا ہے، ڈاکو بھی اندر آ سکتا ہے، کیونکہ سارے فیلنگز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کان یا اکثر ہمارے دل میں آنے والے خیالات. اس لیے کیا فرمایا؟ کتنی ایسی نگاہیں ہیں جو ہلاکت پہ جا کے ختم ہوتی ہیں، ایک نگاہ سے شروع ہوا اور اس کی موت پہ، اگر وہ اس نگاہ کو کنٹرول کرتا بچ جاتا. کتنی ایسی بربادیاں ہیں جو ایک کان سے ایک بات داخل ہوئی اور بعد میں کہاں پہ، اس لیے کہا زبان کو کیا کرو، کنٹرول میں. آغا کے جملہ فرمایا اگر اپنے آنکھ اور کان پہ پہرے بٹھا دو، ہر چیز کو اپنے دل کے اندر آنے، کیونکہ جو تمہارے دل میں آئے وہ اپنا اثر چھوڑ جائے. اس لیے امام کیا فرماتے ہیں کہ اپنے فکری سانچوں کو اچھی عادات پہ استوار، اور اس کے لیے سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ معرفت کے ساتھ صبر. پہچان، آپ اپنی مشینری کو نہیں پہچان رہے، اپنے فکری مشینری کو نہیں پہچان، کس طرح کام کرتا ہے نہیں پہچان پا رہے. ہے سب کے اندر یہی مشینری ہے، ایک عارف میں بھی ہے، ایک عالم میں بھی ہے، ایک نبی میں بھی ہے، ایک عام شخص میں بھی ہے، ایک دکاندار میں بھی ہے، ایک سیاست، لیکن وہ اپنے اس مشینری کو پہچان کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، میں کس طرح اس کو کنٹرول کروں، میرے اندر نفرت کیوں آ رہی ہے، میرے اندر بغض کیوں پیدا ہو رہا ہے، میرا دل کیوں باری ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، میرا دل اپنے سانڈو کو دیکھ کے کیوں باری ہوتا ہے، کیوں ساس سسر کے نسبت میرے دل میں بوجھ ہے، یہ اہم ہے. کیوں ایسا ہے؟ کبھی سوچا یہ بوجھ کیا ہے، کیوں ہے یہ؟ اس کس وجہ سے؟ جب انسان اپنے مشینری کو نہ سمجھ پائے. سمجھ، ایک درود بھیجے محمد علی
محمد،
بس میں جمع کروں. یہ فکر بہت اہم ہے. اور چابی کیا ہے؟ امام نے فرمایا فکر کی چابی تفکر ہے، غور و، کیونکہ جب تک آپ غور و فکر نہ کریں آپ پر حقیقت کا انکشاف. اس لیے کیا کہا کہ جس نے خود کو پہچانا، یہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ اللہ کی، دیکھیے کہتا ہے اگر تم نے اپنے اندر کی مشینری کو پہچان لیا، اس کے سسٹم کو پہچان لیا، تو یہ معرفت کس پہ ختم ہوگی؟ اللہ کی. اللہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس لیے انسان کیوں، اللہ اکبر. خوب یہ ایک روایت ہے کہ میں ابھی اس کو نہیں کھولوں گا، کہتے خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. بہت ایک عجیب جملہ. یعنی جو سسٹم خدا کے ہاں ہے وہ تمام موجودات میں کس میں ہے؟ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو، ناس کو کیا کیا ہے. یعنی اس کائنات میں اگر کوئی اللہ کی صفات کو اپنا سکتا ہے تمام موجودات میں، وہ کون ہے؟ ہم الہی کام کر سکتے ہیں. باقی موجودات آپ خلق کر سکتے ہیں، آپ شفا دے سکتے ہیں، آپ رزق دے سکتے ہیں، یہ انسان کی پاور ہے. اب کوئی کہے جی یہ تو خدائی کام ہے، تو خدا نے قرآن میں خلیفہ بھی کس کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ نے کیے کہ نہیں یہ کام؟ قرآن کھل کے کہہ رہے عیسیٰ مردہ کیا کرتا تھا. یہ کس نے پاور دی؟ یہ پاور آف انسان کی پاور ہے. جو آج سائنس یہ تحقیقات کر رہی کہ انسان کی پاور کہاں تک ہے، کہ ایک انسان کی طاقت کس حد تک ہے، وہ کیا بنا سکتے، کیا کریٹ کر سکتا ہے. قرآن نے اس وقت بتا دیا تھا کہ انسان کے اندر اتنی پاور ہے، اس کی سوچ میں، اس کی روح میں، اس کے نفس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مردہ بھی زندہ کر سکتے اللہ کی اذن سے، جیسے عیسیٰ نے کیا. عیسیٰ پیدائشی اندھوں کو شفا دیتا تھا ایک ہاتھ پھیر کے، یہ انسان کی پاور. حضرت سلیمان نے آصف بن برخیا کو جب کہا وہ پلک جھپکنے میں کیا لے کے آئے جی، تخت بھی. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ انسان. پیغمبر اکرم زمین سے اٹھے ساتویں آسمان تک جا کے قاب قوسین کی حد کو چھو کر واپس آئے، اللہ اکبر. یہ انسان کی کیا ہے جی؟ پاور ہے، طاقت ہے، یہ روح کی طاقت ہے. اگر انسان، اس لیے کیا فرمایا، خود کو سمجھو، اپنی معرفت حاصل کرو. لیکن دنیا نے ہمیں اس طرح گھیر لیا ہے کہ ہماری تمام سوچیں کس طرف ہے؟ گھر بنانے کی طرف، کاروبار کی طرف، بچے پالنے کی طرف، کیا کھانا ہے اور کیا. اور یہ روایت عجیب ہے امام صادق، جو جس چیز کے بارے میں سوچے اس کی قیمت بھی وہی ہے. بس یہ آخری ایک جملہ کہوں پھر مصائب کی طرف آتا ہوں. اپنے فکری سانچوں کو ایک دفعہ چیک کریں، خوبصورت بنائیں، جس طرح گھر میں خوبصورت گملے لگاتے ہیں اس کے اندر سانچوں کو مثبت رکھیں. امام نے فرمایا وائرس سے دور ہو، محبت کی بیس پہ ہو، سب سے محبت کرے. آسان ہے، جو بیویوں کو برداشت نہیں کرتے سخت ہے. کبھی بیویاں ایسے جملے کہہ دیتی ہیں، واقعا انسان کے لیے دو دن دل باری رہتا ہے، ہے کہ نہیں جی؟ عام چیز. صبر کریں، توجہ نہ کریں، انسان کر سکتا ہے. حضرت نوح کی بیوی نے کتنا تنگ کیا، اللہ ہو، خدا نے جہنمی عورتوں میں قرار دیا قرآن میں، لوط اور نوح کی بیوی. کسی نے نوح سے کہا اس کو فارغ کرو، اتنا تمہیں تنگ کرتی ہے. اللہ ہو، دیکھیں مثبت انسان ہو، سوچ. ہم ایک کھڑکی سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اگر آپ کئی کھڑکیوں سے دیکھیں کبھی بیوی کا وہ تنگ کرنا، آپ اس میں لذت محسوس کریں گے اپنے لیے، کیونکہ اس کے ہر سختی اور تنگی سے آپ کا مقام بلند ہوگا. یہ بھی تو ہے نا، حضرت نوح کا ایک جملہ تھا، کہا میں اس کو کیوں فارغ کروں، اس کی وجہ سے تو مجھے صبر کرنا آیا ہے. کہا بیوی نے تنگ کیا، میں نے اتنا برداشت کیا، آج مجھے ٹچ سمجھ نہیں ہوتی، یہ جو بھی میرا جگر بہت، جو بھی کہتے ہیں. کہا اس کی وجہ سے تو مجھے صبر کرنا آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے صبر کرنا آیا میں اس کو کیسے نکالوں. دیکھیں یہ بھی سوچ، انسان بدل سکتا ہے. بہت سے اپنے رشتہ داروں سے باری ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیوں پال پال کے پانی دے کے اس منفی سوچ کو؟ امام کیا فرماتے ہیں، سوچ کو کیوں کہا؟ سوچ بیج کی طرح بڑھتا ہے تمہارے اندر، اور حقیقت میں نہ کہ مجاز، حقیقت میں ہمارے اندر ایک تناور درخت، جب پودا ہو اکھاڑ کے پھینک دو، بیج ہے اصلاً اس کو بونے ہی نہ دو شیطان کو، سوچو ہی نہ اس پہ، ایک راہ یہی ہے، شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے نسبت آپ کا دل، یہ اصل انسانیت ہے، خدا کیا اس کی ارزش ہے، اس کی اہمیت ہے۔ امام نے فرمایا کوئی تمہیں گالی دے تم بھی گالی دو، تو فرق کیا ہوا تم میں اور اس میں؟ وہ گالی دے تو صبر کرے تو مقام بڑھے تیرا، جو تجھے محروم کرے اور تو بھی محروم کرے تو فرق کیا ہوا؟ وہ محروم کرے تو عطا کرے تو یہ مقام ہے خدا، کوئی تجھ سے کٹنے کی کوشش کرتا رہے اور تو جڑنے کی، یہ مقام ہے خدا کیا، اگر تو بھی اسی کی طرح کرے تو فرق کیا ہوا؟ اسی لیے ان سانچوں کو بنانے کے لیے، خوبصورت سانچے بنائے، پیار و محبت گھر میں نرمی، پیغمبر کی کامیابی کو نرمی قرار دیا، علم نہیں قرار دیا، پیغمبر علم بہت اہم چیز ہے، کہا علم خاندان ان چیزوں کو پیغمبر کی کامیابی نہیں قرار دیا، خدا نے قرآن میں رسول کی کامیابی کے لیے ایک عنصر کا ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے یہ سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، لیکن نرم دلی، نرم اس سے دل تک تقصیر اور تسخیر کر سکتے ہیں، اخلاق سے نہ بد اخلاقی سے، انہوں نے کیا جی اسی وین جی کرنے، فرق کیا ہوا؟ اسی لیے جس انسان کے اندر صبر آ جائے، صبر نہ کہ ٹینشن کے ساتھ، اس کو صبر نہیں کہتے، بس بات کہ میں صبر کر رہا ہوں، ساتھ بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ صبر تو نہ ہو نا، صبر کر رہا ہوں چہرہ سرخ آنکھیں، یہ صبر جس کو نہیں کہتے، اس کا پریشر ہے تمہارے اوپر، صبر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ میں صبر آ جائے پھر دنیا جو بھی کہے آپ پہ پریشر نہ پڑے، آپ کے ذہن پہ دباؤ نہ پڑے، دل پہ پریشر نہ پڑے، معدے پہ پریشر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرنے والوں کو کیا دو؟ آج آپ کے ایک بس آخری ایک وہ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بہت سے آپ کے مسائل جسمانی بیماریاں بھی حل ہو جائیں گی روحانی۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو فریاد نہ کرو، وہ کی مصیبت پہ گیا ہے، ہو گیا، اس سے مصیبت اور کیا ہو جائے گی؟ فرمایا جب بھی کوئی درد آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، پرسکون رہو۔ امام فرمایا خبر آ گئی جی یہ کام ہو گیا ہے، گاڑی لگ گئی ہے، ٹھک گئی ہے، تھوڑی غصہ انسان کو، بیٹا گاڑی لے کے گیا ہم کہیں مار دیا ہے، وہ 50,000 کا خرچہ ہو گیا، اب باپ نے کہا بھی تھا 5 منٹ، امام فرماتے اپنے ذہن کو ریلیز کرو، کیوں جو مصیبت آنی تھی، اب ٹینشن لینے سے فقط کیا ہوگا، بلڈ پریشر اوپر، دل کے پٹھوں پہ بوجھ آئے گا، جگر پہ بوجھ آئے گا، 5 منٹ کچھ دیر صبر کرو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف، جب یہ کہتے ہیں انسان کو کیا آ جاتا ہے؟ اور خدا نے فرمایا مومن کے ہر نقصان کو میں خود پورا کروں، یہ سنتے ہی انسان کے دل کو کیا، اور وہ بھی کئی گناہ دے کر۔ دیکھیں یہ جب دل میں آپ ساتھ یہ دہراتے ہیں تو آپ کو سکون آئے گا کہ مومن کا کوئی بھی عمل ضائع، اس کے ایک ایک سر درد کا بھی خدا اجر دیتا، ایک ایک بخار کا بھی خدا، حتی امام نے یہاں تک فرمایا اگر وہ پیسہ گن رہا ہو، گننے کے بعد 1,000 کٹ سی لگ گئے، تھوڑا ٹینشن ہو جاتی اس کو، امام فرما رہے ہیں، لگتے اس میں تھوڑی کمی ہے، اور اس سے اس کو ایک پریشانی سے تھوڑی کہا، اس سے بھی اس کے گناہ بخش دیتا ہے. اسپیشل ہے کہ نہیں جی مومن؟ مومن کے ہر خسارے اور نقصان کو خدا پورا کرتا ہے، اور ہم مومن بنتے ہی اس وقت ہیں جب ولایت محمد و آل محمد کو ہم قبول کریں، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہے، اور مومن وہ ہے جو اہل بیت کی ولایت کا قائل ہے، اور تمام اعمال کی قبولیت کو اللہ نے مشروط کیا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے. اپنے دلوں کو پاک رکھیں. اہل بیت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کا دل پاک. اب عبداللہ آخرین لحظات تک نصیحت کرتے رہے، سب شہید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں کہ اپنے جد کے پاس تم لوگوں کی شفاعت کرو، اگر اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ کرو. کیوں حسین نہیں چاہتے کوئی جہنم میں جائے؟ اب عبداللہ نہیں چاہتے، وہ شمیر سے بھی بہت نرم تھے، یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے شمیر عمر سعدی جہنم میں جائے. محبت ہے مخلوقات الہی سے، لیکن وہ جہالت میں، حب دنیا میں، اقتدار کے لالچ میں، امام سمجھاتے رہے ہوں. حتی ایک لعین نے آخری لحظے میں پاؤں سینے پہ رکھا ہوا ہے امام، اور امام اس کو کہہ رہے ہیں میں اب بھی حاضر ہوں تمہاری شفاعت کے. محبت اس کو کہتے ہیں. آپ ان کے ماننے والے ہیں اور یہاں ہم معمولی باتوں پہ آپس میں کٹ جائیں. اور حسین سب کچھ عطا بھی کر رہے ہیں شہیدوں کی بھی، روایت میں اپنی انگوٹھی بھی دے دیے قاتل کو، اگر تجھے کچھ نہیں ملا یہ لے لو. یا وہ عبداللہ حسین چاہتے ہیں سب کی شفاعت ہو، سب نجات پا جائیں، لیکن کچھ ایسے شقی اور سخت قساوت قلبی جب انسان میں آ جائے. خطبہ دیا، آخری خطبہ اب عبداللہ نے، فرمایا سب شہید ہو چکے تھے، فرمایا ایک اونٹ پہ آئے، کیونکہ اونٹ ذرا بلند ہے، اس پہ بیٹھ گئے تاکہ سب کو نظر آئے. فرمایا آیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اللہ، آیا تم نہیں جانتے کہ میں خامس آل کسا ہوں، وہ چادر جو پیغمبر نے اہل بیت، اس میں آخری فرد آج میں. فرمایا اگر تب بھی تمہیں یقین نہیں آتا، اب بھی اصحاب پیغمبر موجود ہے، تم ان سے جا کے پوچھ لو. جابر ابن عبداللہ زندہ ہے، زید بن ارقم، امام نے کچھ اصحاب کا بھی نام، وہ بھی زندہ ہے، تم ان سے پوچھ لو ہمارا مقام. لیکن سب جانتے تھے، لیکن حب دنیا میں، قساوت قلبی کی وجہ سے، عزاداروں وہ ظلم انہوں نے امام حسین پہ کیا کہ روایت میں ہے جب فرزند زہرا ذوالجناح سے زمین پہ آئے، اپنے چہرے کے ساتھ زمین پہ گرے، تو راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین ان لحظات میں کیا کرتے، میں نے دیکھا چہرہ زمین پہ ہے اور آنکھوں سے خیموں کی طرف دیکھ کر کہ کوئی دشمن خیموں کی طرف حملہ نہ کرے. عزاداروں اور حسین اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے عزاداروں، اور بیبیاں خیموں میں منتظر ہیں کہ فرزند زہرا واپس آئیں گے. لیکن عزاداروں بیبیاں کب خیموں سے نکلی؟ جب ذوالجناح کی آواز سنی. عزاداروں دیکھا ذوالجناح واپس آیا ہے، سوار نہیں آیا، سواری آیا ہے. عزاداروں سب بیبیوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا، اور ہر بیبی نے کوئی نہ کوئی سوال کیا. رباب نے یہ فرمایا اے ذوالجناح یہ بتا کہ میرے وارث کو کہاں چھوڑا. یہ وہی رباب ہے جو حسین کے بعد ایک سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی، روایت میں ہے ہمیشہ صبح سے شام تک دھوپ میں بیٹھی رہتی. دھوپ میں بیٹھی رہتی اور یہ فرماتی کہ کیسے میں سائے میں رہوں جبکہ میرا وارث 3 دن دھوپ میں پڑا رہا. عزاداروں بی بی زینب نے سوال کیا, ذوالجناح یہ بتا کہ میرے بھائی کو تو کہاں چھوڑ آیا. عزاداروں سب بیبیاں کچھ نہ کچھ کہتی رہیں. ایک 3 سالہ بیٹی سواری کے قدموں میں بیٹھی ہے, سکینہ کو یقین ہو چکا ہے کہ بابا شہید ہو چکے, یہ نہیں پوچھا میرے بابا زندہ ہیں یا نہیں. ایک سوال کیا, اے ذوالجناح یہ بتا آخری وقت میں میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں, یا پیاسا ہی میرے بابا شہید ہو گئے. عزادارو یہ سخت ترین منظر ہے جب ذوالجناح واپس آیا. اور دوسرا سخت منظر بی بی زینب پہ کون سا منظر ہے؟ عزادارو جب 11 محرم کو اس قافلے کو مقتل سے گزارا, اگر کسی کی لاش آئے اور لاش پہ بہت نشان ہو زخم ہو تو ماں بہنوں کو دکھایا نہیں جاتا, لیکن عزادارو ان ظالموں نے مقتل سے جب گزارا تو زہرا کی بیٹی نے کیا دیکھا کہ حسین کا بدن ہے لیکن نہ سر ہے نہ لباس ہے. عزاداروں رخ کیا نانا کی طرف اور فرمایا نانا ھذا حسین بالعرا, نانا یہ تیرا حسین ہے جو کربلا کی زمین پہ پڑا ہے, تمام اعضا کاٹ دیے گئے ہیں, خون میں حسین غلطا ہے. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ای منقلب ينقلبون. متوسل ہوتے ہیں سید الشہداء ابو عبداللہ حسین مغفرت کے لیے, خوبصورت سوچ حاصل کرنے کے لیے, معرفت دین اور ہستی کے لیے, کیونکہ بہترین اور خوبصورت زندگی کا نمونہ ہمیں دیا ہے اہل بیت نے. معاف کرو, نرمی کرو دشمن سے بھی, نجات دو سب کو, دشمنیاں نہیں پالنی, محبت سے پیار سے احترام سے, پیغام اہل بیت ہے. اگر مریضوں کی شفا کے لیے یہاں کوئی مریض ہے اس گھر میں خیر و رحمت کے نزول کے لیے, اور اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت اور پریشانی ہے اس کے دور, اس پریشانی سے دور ہوں, کیونکہ حسین اس کائنات میں خوبصورت ترین سوچ کے مالک ہیں, اور خدا ان لوگوں کی سنتا ہے ان کی سوچ خوبصورت ہے, اور ہر خوبصورت سوچ ایک دروازہ ہے جو عرش کی طرف کھلتا ہے, اور وہ چابیاں ہیں ترقی کی. خوبصورت سوچ چابی ہے ترقی کی, یاد رکھیں. اور ہمارے اکثر کام اس سوچوں کی وجہ سے کام ہمارے رکے ہوئے ہیں. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا. تمام مریضوں کے لیے, اگر یہاں مریض ہمسایوں میں ایک مسلمان مریض ہو, امام حسین کی شفاعت سے اور سفارش سے ان سب کو شفا ملے, اور اس گھر میں اور یہاں اگر مومنین میں کوئی مریض رشتہ دار دوست احباب میں ان سب کی شفا کے لیے استغاثہ کریں. یا وجیہ اگر آپ کی کوئی حاجت پریشانی ہے, کوئی غم جس نے واقعاً پریشان کیا ہوا ہے, تو در ابا عبداللہ سے وہ غم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگا, کیونکہ امام خود فرماتے ہیں اپنے حاجات لا کے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تمہاری سفارش کریں, شفاعت کریں اللہ کی حضور. امام سے بیان کریں مولا مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ابا عبداللہ آپ لوگ یہ کم محرم سے آج تک عزاداری میں مصروف، تو بی بی زہرا بھی آپ سب پہ راضی ہے، امام صادق کے قول کے مطابق جس نے حسین پہ گریہ کیا بی بی زہرا اس سے راضی ہوتی، یہ بہت مزید، بی بی زہرا آپ سے راضی ہیں، تو انشاءاللہ امام آپ کی شفاعت فرمائیں گے اپنے اس حاجت کے لیے، اس غم یا پریشانی کے دور ہونے کے لیے، امام حسین سے استغاثہ کریں، یا وجیہ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دردوں سے غموں سے نجات عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد خدایا معرفت دین ہم سب کو عنایت فرما، نیت میں اور عمل میں اخلاص عنایت فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے رحمت واسعہ سے ہم سب کو عنایت فرما، اپنے فضل عظیم سے ہم سب کو عنایت فرما، خدایا تمام مریضوں کو، یہاں کوئی مریض ہے شفا عاجل عنایت فرما، یہ آخر الزمان ہے، بہت خطرناک دور ہے اور یہاں زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بقول امام صادق علیہ السلام لوگ صبح زندہ ہوں گے رات کو قبر میں، رات کو بستر پہ ہوں گے صبح قبر میں، اچانک اچانک کی اموات بہت زیادہ ہیں امام کے بقول، پروردگار بحق محمد و آل محمد آخر الزمان کے شرور بلاؤں وباؤں فتنوں سے اور اچانک کی اموات سے ہم سب کے، ہمارے اولاد مؤمنین رشتہ داروں کی حفاظت فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد لا علاج صعب العلاج مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خدایا ہمیں لذت عبادت اور مناجات عنایت فرما، خدایا جو تنگی رزق میں ہیں وسعت رزق عنایت فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، یہ دعا قبول ہے مجلس امام حسین میں اور 40 مومنین آمین کہیں، پروردگار یہاں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، صاحب خانہ پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد ان کے بچوں کو بہترین مستقبل عنایت فرما، ہمارے بچوں کو بھی کامیاب پرکشش خوبصورت با ایمان مطمئن زندگی عنایت فرما، خدایا ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما، جن کے پاس گھر نہیں چھوٹا گھر ہے بحق ابا عبداللہ وسیع گھر عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں کاروبار نہیں ان کو وسیع کاروبار عنایت فرما، خدایا پاکستان عالم اسلام کے مشکلات سے نجات عطا فرما، خدایا ہمیں بصیرت عطا فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے اموات، بانی مجلس کے اموات، جناب الحاج محمد یاسین متصدی، الحاج قمر الحسن جعفری، خدایا ان مرحومین کو، اس خاندان کے باقی مرحومین اور آپ کے مرحومین، ہمارے مرحومین، خدایا سب کے درجات کو بلند فرما، اس مجلس کا، اس ذکر کا ثواب ان کے روح کو ایصال فرما، اور ان کے منازل آخرت کو آسان فرما، ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما، اس سال کا ماہ رمضان اور حج صحت و سلامتی اور رزق واسع کے ساتھ ہم سب کو عنایت فرما، اربعین کے دن امام حسین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.